رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ اس کے مٹاتا اور 10 درجے بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے رمضان مبارک کا آج پہلا روزہ ہے، بعد نماز عصر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں وائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے، یعنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جمیل اتاری کراچی سے عرض گزار ہوں. سیدی امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ ڈائلیسس کے مریض اگر روزہ رکھے تو ڈائلیسس ہونے کی صورت میں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی عطا فرما دے.
ڈائلیسس سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
اصل میں ڈائلیسس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہیمو ڈائلیسس ہے اور دوسری پیری ٹونل ڈائلسس ہے. تو جو آپ نے مسئلہ بیان کیا وہ ہے کہ جس میں ہیمو ڈائلسس جو ہوتی ہے، خون سے فاسد مادے وغیرہ وہ صاف کیے جاتے ہیں، اس سے تو واقعی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن جو دوسری پیری ٹونل ڈائلسس ہے، اس میں مریض کے پیٹ تک سوراخ کر کے ایک موٹا پائپ ڈالا جاتا ہے اور باقاعدہ دوائی اس کے انجیکٹ ہوتی ہے پوری، تو وہ معدے تک باقاعدہ زخم کے ذریعے دوا پہنچنے کی طرح ہوتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا.
وہ تو معدے میں جائیے.
جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ امیر علیہ سنت، جو آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمایا مسجد کے حوالے سے، تو یہ جو مسجد بیت ہم گھر میں بناتے ہیں، یہ اس پہ بھی لاگو ہوں گے یا نہیں؟ تو اس میں بھی ہم نے یہ احتیاطیں کرنی پڑیں گی، صفائی ستھرائی، ہنسنا، یہ سب وغیرہ وغیرہ جو آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے.
مسجد بیت کے وہ آداب نہیں جو عام مسجدوں کے ہوتے ہیں. مسجد بیت میں البتہ صفائی ستھرائی رکھنا بہتر ہے، اگر نہیں بھی رکھی تو گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح وہاں دنیا کی باتیں بھی کی تو کوئی حرج نہیں ہے، مدنی چینل لگا دیا، بے شک مدنی چینل بھی وہاں سنیں، اور مطلب فرق ہے دونوں کے آداب میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مولا علیہ کو بہت 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 ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مولا علیہ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بحری جہاز میں ہوتا ہے اور وہ مہینوں اسی میں رہتا ہے، تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا بحری جہاز میں وہ مقیم کہلائے گا اور اس پر روزہ فرض ہوگا رکھنا؟
اگر وہ کنارے سے دور پانی میں جیسے بحری جہاز ہوتے ہیں، تو اس وقت تو وہ احکام اس کے
وہی جو خشکی کے احکام ہوتے ہیں، وہ سفر کتنے فاصلے کا کر رہا ہے، کتنے دن کا کر رہا ہے، یہ سب دیکھا جائے گا. اور وہی جو آپ نے کہا خشکی پر ہے یا پانی میں ہے، تو مہینوں جیسے کہا تو مہینوں ظاہر ہے کہ سمندر کے اندر ہی عام طور پہ گزرتے ہیں. تو اگر اپنے وطن سے اتنا دور ہے، اپنی بستی سے، شہر سے اتنا دور ہے کہ جو شرعی سفر شرعی مسافت بنتی ہے، تو اس صورت میں وہ شرعی مسافر ہوگا.
پانی کا مائلیج یا جو فاصلے وہ
تھوڑا سا فرق ہے، لیکن وہ ہوا کی کشتی کی معتدل رفتار کے حوالے سے ہے. اس کے جو نٹیکل کہلاتے ہیں وہ بحری نٹیکل ہوتے ہیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. اس میں سفر کے تعلق سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے, جیسے اگر کوئی نارمل روٹین کی جو سفر ہمارے شہروں میں زمینی سفر ہوتے ہیں, تو اب ایک شخص ہے جس کا سفر ہی زیادہ ہے مگر اپنے گھر سے نکلا, اور گھر سے نکلتے ہی ظہر کی نماز کا وقت, اب اس نے ظہر پڑھنی ہے, تو کیا وہ نکلتے ہی جہاں بھی ہوگا وہ مسافر والی نماز پڑھے گا یا اس کے بھی الگ احکام ہیں؟ اسی طرح اگر کسی نے جہاز میں سفر کرنا, جیسے کراچی سے اگر اس نے کسی اور شہر یا ملک میں جانا ہے, اب کراچی گیا تو اسی ملک کے لیے یا اسی شہر کے لیے وہ گھر سے نکلا, اب جیسے کراچی ایئرپورٹ ہے تو کراچی ایئرپورٹ پر وہ مسافر والی نماز پڑھے گا یا مقیم والی نماز پڑھے, یعنی پوری پڑھے گا یا قصر پڑھے گا, اس تعلق سے بھی رہنمائی فرما دیں.
شہر سے نکلتے ہوئے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شرعی مسافت پر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. اگر وہ شرعی مسافت کے لیے نکلا ہے 92 کلومیٹر یا اس سے دور جانے کے لیے, تو اب جیسے ہی شہر جو اس کی آبادی ختم ہوتی ہے یا برابر اس کے ساتھ متصل آبادی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے, تو اس سے نکلتے ہی وہ مسافر ہو جائے گا. اب اس نے یہاں پر قصر ہی نماز پڑھنی, جیسے زور کا آپ نے فرمایا تو 4 رکعت کی 2 رکعتیں فرض پڑھنی ہیں. پھر جس جگہ پر جا رہا ہے 92 کلومیٹر دور, وہاں جا کے اگر وہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کرتا ہے کہ میں نے یہاں پر رہنا ہے, تو اس صورت میں تو وہاں پوری پڑے گا, ورنہ پھر وہ قصر ادا کرے گا. اچھا, اب جیسے ایئرپورٹ کی آپ نے مثال دی, تو ایئرپورٹ جو ہمارے یہاں کراچی باب المدینہ میں ہے یا دیگر مقامات پر عام طور پہ ہوتا ہے تو شہر کی حدود میں ہی ہوتا ہے, اسٹیشن بھی عام طور پہ حدود میں ہی ہوتا ہے, تو وہاں پہنچ کے ابھی مسافر نہیں ہوگا, شہر کی حد سے باہر نکلے گا تو مسافر ہوگا.
جہاں اسٹیشن یا ایئرپورٹ واقعی بستی سے باہر ہے تو پھر یہ کہ وہاں پھر یہ مسافر ہو جائے گا, اور جو 92 یا اس سے زیادہ کلومیٹر کی مقدار بتائی نا, تو یہ آبادی اپنی آبادی جس میں یہ رہتا ہے یہ ختم ہونے کے بعد کاؤنٹ ہوگا, یعنی گھر سے. یا ہمارے یہاں یہ جو طریقہ کار ہے کہ سٹی سینٹر جو ہوتا ہے اس سے مائلیج یا جو بھی کلومیٹر ہے وہ ناپے جاتے ہیں, تو یہ بھی شرعی اعتبار سے نمازوں وغیرہ کے لیے یہ اس کا بھی اعتماد نہیں ہے, درست ہی نہیں ہے. شروع جہاں سے آبادی ختم ہوگی وہاں سے, اب کہیں سے آبادی جلدی ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے یہ باہر نکلا, تو اب یہ اس کا جو بھی سفر کے مسائل بیان کے وہ اس کا احکام نافذ ہوں گے. کہیں سے یہ کہ بہت دیر تک آبادی دور تک چلی گئی ہے تو وہاں کا پھر اعتبار ہوگا, جب یہ اس سمت کے اس ڈائریکشن کے مطابق وہ اپنے اپنی آبادی سے نکلے گا. تو یہ تھوڑا اس میں غور کرنے کے مسائل ہیں اپنے نماز کے احکام میں. مسافر کی نماز یہ رسالہ موجود ہے, اس میں بھی نہ سمجھ پڑے تو مہربانی کر کے جن کو سفر کرنا ہو سمجھ نہ پڑتی ہو تو علماء سے رجوع کر لیا کریں. اب یہ کہ مدنی چینل پر آپ نے سوال کر بھی لیا, اب وہ سوال چلا نہیں چلا, چلا تو آپ مدنی چینل پر تھے اسکرین پر سننے کے لیے یا نہیں تھے, تو اس لیے دارالافتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود, تو ان سے ضرور رہنمائی حاصل کر لیں, وہ کوئی پائی پیسہ آپ سے نہیں لیں گے. فی سبیل اللہ سروس ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ تراویح ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں یا 3-4 رکعتیں ہماری رہ جاتی ہے وضو کر کے واپس آتے ہیں, تو وہ کب پڑھے, تراویح کے وتر کے بعد یا وتر سے پہلے؟
وتر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے پڑھ لیں, ورنہ وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے کچھ سوالات بھی ہیں. خرم شہزاد معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کیا استعمال شدہ جیولری پر بھی زکات لازمی ادا کرنی ہوگی؟
سونا چاندی ہے تو استعمال شدہ ہو یا استعمال میں رہتا ہو یا نہیں رہتا ہو, یہ مطلب یعنی کہ اس پر زکات آتی ہے. ہاں وہ الگ بات ہے قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے رقم یا قرضہ اس میں اتنا چڑھا ہوا ہے کہ یہ ادا کرے گا تو صاحب نصاب نہ رہے گا, تو وہ الگ صورت ہے. ورنہ ایک استعمال شدہ ہے نہیں ہے, عورت کے عورت کماتی ہے نہیں کماتی, کیوں یہ غلط فہمی, تو ہر سال ہم مطلب بیچ میں بھی کبھی موقع ملتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کماتی نہیں ہے تو کچھ جو کمائے اس پر زکات ہوتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس کے پاس رقم ہے اپنی قبضہ ہے ذاتی ہے مطلب, تو وہ اگر زکات کے شرائط پائے گئے تو زکات دینی ہوگی.
یہ محمد بلال معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہسپتال اور یا فیکٹری وغیرہ میں نماز پڑھنے کے لیے مساجد وغیرہ بھی بنائی جاتی ہیں، تو کیا وہاں بھی اعتکاف کروانا ضروری ہے؟
اعتکاف ویسے بھی ہر مسجد میں تو کروانا ضروری نہیں ہوتا، پوری بستی میں ایک مسلمان اگر اعتکاف کر لیتا ہے 10 دن بنا، جو سنت موقعہ علی الکفایہ کہلاتا ہے، تو ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو گیا، اور ایک نے بھی نہیں کیا تو سب نے گویا سنت ترک کی، سب پر اس کا وبال آئے گا. تو وہ ہاسپٹل کی مسجد، اگر مسجد ہے تو ہاسپٹل اور اس طرح کی جگہوں میں جو مسجدیں ہوتی ہیں بعض اوقات تو وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ جائے نماز ہوتی ہے. اب وہ جیسا مطلب ہے، کہیں مسجدیں بھی ہوتی ہوں گی، بڑے ہاسپٹل ہوتے ہیں، باہر عالی شان مسجد بنی ہوتی ہے اسی کمپاؤنڈ میں، تو اب یہ کہ وہ تو جنہوں نے بنائی ہے وہی بتا سکتے ہیں کہ مسجد کی نیت کی ہے یا وہ جائے نماز ہے. اگر مسجد ہے تو اس کے احکام اپنے، اگر مسجد نہیں ہے جائے نماز ہے تو اس کے الگ اپنے مسائل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں نام محمد احمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے نزلہ ہو رہا ہے اور میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، تو کیا میں روزے میں اشتیم اور گرگرارے کر سکتا ہوں؟ تو آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ مجھے میرے گھر دعا سے نواز دیجئے اور میرے نظر صحیح ہونے کی دعا بھی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. اللہ
آپ کو شفا عطا فرمائے، اور روزے کی حالت میں اسٹیم یعنی بھاپ نہیں لے سکتے، اور گرگرے کر کے جو گرگرے کرتے یہ بھی روزے میں مطلب منع ہے، مکروہ ہے، کہ امکان رہتا ہے کہ پانی اتر جائے گا. اگر پانی اتر گیا الگ سے نیچے روزہ یاد ہوتے ہوئے پھر تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر پانی نہیں اترا تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو احتیاط کے لیے یہ ہے کہ گھر گھرے نہ کیے جائے. غرارے بھی بولتے ہیں سو. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اور نزلہ جس کا نزلے کا مزاج ہوتا ہے بلغم وغیرہ کا، تو تجربہ کچھ ایسا ہی ہے کہ اس کو چاول اگر چھوڑ دے، ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کرے، تلی ہوئی چیزیں نہ کھائے، اس طرح احتیاطیں کرے گا تو پھر اس طرح نزلوں کی تکلیفوں سے بچا رہ سکتا ہے. پھر کبھی کبھی ہوگا، ورنہ پھر یہ کہ آئے دن نزلہ ہوتا ہے. جو چاول کھاتے ہیں نا وہ جب دیکھو بیچارے چھینکے مارتے ہیں اور نزلے میں مبتلا رہتے ہیں، گلے میں خراش، گلے میں تکلیف، درد وغیرہ یہ اترتے ہیں. تو بلغمی مزاج کی علامت ہے. مختلف مزاج ہوتے ہیں نا، تب یعنی جسمانی کیفیات. 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے. اب رمضان میں پرہیز بتانا یہ بھی بندے کو ہنسانے والی بات ہے. رمضان میں بھی پرہیز کرتا ہے، تلی ہوئی چیزیں اور کون سا سارا سال سامنے آتی ہیں، رمضان ہی میں تو آتی ہیں. رمضان میں ہی تو اسپتال اور کلینک سارے بھرے ہوتے ہیں، اور ایسا رش ہوتا ہے. یعنی کہ رمضان کی جو آخری دن آتے ہیں نا، ان میں آپ کو آسانی سے ہاسپٹل میں شاید رش ہوتا ہے. پتہ یہ عام طور پہ جو گلیوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، اور ان کی مطلب کمائی کے دن ہوتے ہیں، یہ آخری دن رمضان کے. رمضان تو رحمتوں کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے. حدیث پاک میں بیان فرمایا، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. یہ ڈاکٹروں کی چاندی کیوں ہو جاتی ہے آخری دنوں میں؟ وہی ہمارے اصل کباب سموسے نکل رہے ہوتے ہیں، پکوڑے نکل رہے ہوتے ہیں، شربتیں نیلے پیلے جو شربت ہم لوگ پیتے ہیں نا، ان کو احتیاطاً زہر نہیں کہتا. اب اس میں سمجھ جائیں، بڑے عجیب و غریب مطلب نظام چل رہے ہوتے ہیں. اور فوڈ کلر ڈالنا، کس نے فوڈ کلر، بعض فوڈ کلر بہت مہنگے ہوتے ہیں، جیسے گلابی فوڈ کلر بہت مہنگا ہوتا ہے، اور شربت وغیرہ بھی زیادہ لال گلابی ہوتے ہیں یا دیگر کلر کے ہوتے ہیں. میں ہر کسی بھی شربت کا اور دیگر کلر کے بھی شربت ہیں بعض، ان کے نام میں نے سن رکھے ہیں کہ وہ خطرناک ہے، لیکن میں نام لے نہیں سکتا، کمپنی کیس کر دے گی، دکان بھگت دے گا اس کو. یہ کہ آپ اس میں سمجھ جائیں، شربت ہے نا، پی آپ کو پینا ہے، اللہ آپ کو توفیق دے تو پانی میں شہد تھوڑا ملا لیں. شربت یہی ہے، بہترین شربت اور صحت بخش شربت، اگر شوگر وغیرہ نہ ہو تو. شوگر کے مریض کو شہد سے بچنا ہے، 1 چمچ شہد ایک گلاس پانی میں پلا کر افطار میں آپ استعمال کریں اگر اللہ توفیق دے تو، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اس کا سائڈ افیکٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور پانی ہو نیم گرم، اصل پانی ہم لوگ ٹھنڈا ہی نہیں، ٹھنڈے میں ٹھنڈا، زیادہ ٹھنڈا یخ جس کو بولتے ہیں، وہ پانی ہمارے پیا جاتا ہے جو معدے کو تباہ کرتا ہے کئی بیماریوں کے لیے، مطلب وہ ہمیں سمجھو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب تیار رہنا، میں آئی وہ بیماری بولے گی میں بھی پیچھے ہوا، تیار رہنا اور ٹھنڈا پانی تھوڑا پی لے. تو فلا فلا ڈاکٹر نے روزی میں برکت کی دعا کی ہے تو ادھر تم کو جانا ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے بولتا ہوں سمجھے. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم کریں، اور یہ کباب سموسے پکوڑے کے جو تھال ان دنوں سجتے ہیں ان پر، اب میں بولوں ہلکا ہاتھ رکھیں، یہ بھی ایک جملہ ہے لیکن ہلکا ہاتھ رکھنا کس کو آتا ہے؟ نفس اتنا مطلب اس وقت چیخ رہا ہوتا ہے کہ جلدی اذان جلدی ہو جائے، اچھا دو چار منٹ. اس لیے وہ مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے آپ یا تو ممکن ہے تو شہد کا پانی پیئیں، یا سادہ پانی بھی اچھا ہے، مطلب ہر وقت آدمی شہد کا پانی پیتا ہے. یہ شہد کے فوائد ہیں، فی شفاء للناس قرآن کریم میں کہ شہد میں انسان کے لیے شفا ہے. اور بعضوں کو شہد بھی نہیں چلتا، جن کا مزاج صفراوی ہوتا ہے نا، یہ پت بولتے ہیں اس کو، پیلا پانی ہوتا ہے ایک طرح کا، یہ بھی ان کو شہد موافق نہیں آتا. یعنی ہر صورت میں بولو شہد پی شہد پی، ان کا اگر جو اس طرح کے امراض ہوتے ہیں نا جن کو، یہ امراض نہیں ہے صرف مزاج ہوتا ہے جیسے بلغمی مزاج، تو ان کو نہیں اس سے شہد استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب بولے ڈاکٹر سے پوچھ تو ڈاکٹر کو بھی، ڈاکٹر ان چیزوں کو مانتے نہیں. سر یہ جو مزاج ہے نا، چار مزاج ہوتے ہیں، یہ بلغمی صفراوی دو اور بھی ہیں، تو یہ حکیم لوگوں کی تقسیم ہے جو بالکل عقل کے مطابق ہے، جو میں نے بعض تجربات ہوتے ہیں نا اپنے اپنے، یہ وہ صحیح ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر نے ناف، یہ تو عوام میں حکیم ناف ہٹ جاتی ہے، ڈاکٹر اس کو نہیں مانتے، تعجب ہوا. تو ان کی اپنی تحقیق ہے، میں ان میں تنقید نہیں کر رہا، اپنی اپنی تحقیقات ہوتی ہے. لیکن اب بچہ بھی جن کو تھوڑا بہت بھی تجربہ، ان کو پتہ ہے کہ ناف ہٹ جاتی ہے. ناف مطلب آدمی خود اپنی ٹیسٹ کر جاتے ہیں، جب آپ کا پیٹ گڑبڑ کرے، کوئی ایک دو بار واش روم کا چکر لگے نا آپ کو، یا پٹ 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 بولتا ہو، تو آپ اپنا یوں دعا کی طرح ہاتھ اٹھا لیں، دعا کے لیے نہیں دعا کی طرح ہاتھ اٹھا لیں. اور یہ جو لکیریں ہیں نا چھوٹی انگلی کی جیسے ہیں، ہے نا یہ لکیریں، یہ دونوں چھوٹی انگلی کی لکیریں پوروا بولتے ہیں، اس کی لکیر کو بالکل ملا ہے اس کو، تو جب یہ مل جائیں گی تو ساری مل جائیں گی. اس طرح ہتھیلی کی لکیریں، یہ سب اس طرح مل جائیں گی نا. اب یہ میری ساری لکیریں ملی ہوئی اس وقت، اس وقت میرا معدہ درست ہے، یہ اس کا مطلب یعنی کہ مطلب ہے. لکیریں پھر بھی نہیں سمجھ جائیں گی اس میں، تو لکیر اگر کوئی بھی آگے پیچھے ہوئی نا وہ آپ دیکھ لیں گے، اگر آپ کے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہے بس تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لکیر تھوڑی نیچے آ گئی ہے، یہ قدرتی نظام ہے اس کا، اس کا مطلب ہے آپ کی ناف ڈسٹرب ہے، ناف اتر گئی ہے. اب یہ ناف اترنے کے عام طور پہ عملیات ہوتے ہیں، اس سے وہ ناف سیٹ ہو جاتی ہے، ہاتھوں ہاتھ سیٹ ہو جاتی ہے. بعض ایسے آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، اورات بھی ہوتے ہیں جس سے ناف درست ہو جاتی ہے. ان کی چھوٹی انگلی کے ہاں یہ سارے مطلب ہے، یہاں سے تھوڑا ہتھیلی کی جو ہے نا لکیر نیچے جا رہی ہے، جنہوں جو دکھا رہے نا یہ اپنے پیٹ کو چیک کریں، اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں یار، خالی کباب سموسے کھانے سے ہی. اب کباب سموسے تو آج سے شروع ہوں گے، کل چاند رات لوگوں نے کھلاتے ہیں کباب سموسے، جو کھائے وہی پیٹ پکڑ کے بیٹھے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. کباب سموسے حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کبھی کھائے تو آپ نے ایک دو پیس کھائے. ہمارے یہاں مطلب یہ ڈٹ کے کھانے کا بہت رواج ہے، اس کی وجہ سے زیادہ تر خرابی بڑھ جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
علی ثاقب کا سوال ہے کہ اگر کوئی روزے میں نماز نہیں پڑھتا جاب کی وجہ سے، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا، روزہ قبول ہو جائے گا؟
روزہ روزہ ہے، نماز نماز ہے. اگر جاب کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تب بھی گناہگار ہے، سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا تب بھی گناہگار ہے، تو ایسی جاب بھی جائز نہیں ہے جس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو، یا نماز جس میں چلی جاتی ہو تو دوسری جاب کرے. اللہ روزی دینے والا ہے, نماز فرض ہے, روزہ بہرحال اس کا ہو جائے گا. اگرچہ نماز تو عام دنوں میں بھی گناہ ترک کرنا, اور رمضان میں گناہ کی ہلاکت مزید بڑھ جاتی ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. تراویح کے تعلق سے کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں. کیا عورت تراویح کی امامت کرا سکتی ہے؟
نہیں کرا سکتی. تراویح اور کوئی سی بھی نماز کی عورت امامت نہیں کرائے گی.
تراویح کی نیت کرنا بھول گئے تو کیا تراویح ہو جائے گی؟
اگر نماز کی جو پڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت, یہ پتا ہو اس کو, تو یہ مطلب اور تراویح کا وہ وقت ہے. یا ذہن میں عام طور پر ہوتا ہے کہ میں تراویح پڑھوں, تو اگر ہے ذہن میں تو الفاظ جملے منہ سے ادا کرنا یہ کوئی شرط نہیں ہے, دل میں ہو نیت.
کیا مسافر پر بھی تراویح پڑھنا ضروری ہے؟
مسافر کے لیے بھی سنت تو ہے کہ تراویح پڑھے یہ. اب تو سفر بہت آسان ہے اسے.
کیا تراویح میں ہر دو رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ فرض ہے؟
چار رکعت کے بعد بیٹھنا مستحب ہے, اور نہیں بیٹھا تو کوئی گناہ نہیں ہے. چار رکعت کے بعد, چار چار رکعت, اس کو ترویح بولتے ہیں چار رکعت کو.
کیا تراویح پڑھنے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟
روزہ روزہ ہے, تراویح تراویح ہے. کسی کو کسی عذر کی وجہ سے روزہ قضا کرنے کی اجازت ملی بھی گئی, لیکن پھر بھی تراویح اس کے لیے باقی ہے کہ سنت موقع ہے اور ادا کرنے کی طاقت ہے, اور کوئی یہاں بھی رکاوٹ ایسی نہیں ہے, تو تراویح تو اس کو پڑھنی ہے.
محلے کی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں تراویح پڑھ سکتے ہیں؟
مطلب بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں بندہ پنجگانہ نمازیں پڑھے, لیکن جہاں جمعہ ہوتا ہے تو وہ جمعہ پڑھے گا. تو اگر تراویح اس طرح آپ کسی اور مسجد میں جا کے پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے.
عشاء کی نماز سے پہلے تراویح پڑھ لی تو کیا ہو جائے گی؟
عشاء کے فرض کے بعد ہی تراویح کا ٹائم شروع ہوگا, عشاء سے پہلے نہیں ہوگی.
عشاء کی جماعت مسجد میں ہو گئی تو کیا وہ تراویح کی جماعت پڑھ سکتا ہے؟
اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کے فرض نہیں ملے تو تراویح تو پڑھ سکتے ہیں با جماعت. بہتر یہ کہ وتر با جماعت نہ پڑھے. عشاء کے فرض تو میرے پڑھنے ہوتا انڈرسٹوڈ ہے, تو ابھی کہ عشاء کے فرضوں کے بعد ہی تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے.
کیا وتر کے بعد تراویح پڑھ سکتے ہیں؟
پڑھ سکتے ہیں.
کیا نابالغ بچے کے پیچھے تراویح پڑھی جا سکتی؟
نابالغ صرف نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے, بالغ اس کے پیچھے پڑے گا تو بالغ کی نہیں ہوگی.
تراویح کا آخری وقت کب تک ہے؟
صبح صادق تک, جب روزہ بند ہوتا ہے نا, سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے, اس وقت تک تراویح کا ٹائم بھی ہوتا ہے.
دعائے تراویح یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟
دعائے تراویح یاد ہو تو پڑھے, پڑھے اچھا ہے, نہیں پڑھتا کوئی گناہ نہیں ہے, درود شریف پڑھے اس وقت, کچھ کوئی بھی ذکر و اذکار کرے, بل فرض چپ بھی بیٹھا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس پر.
یہ نواز علی کا سوال ہے, وتر میں امام صاحب رکوع میں چلے جائیں اور مقتدی کی دعائے قنوت پوری نہ ہوئی ہو تو کیا حکم ہوگا؟
اللہم انا نستعینک, اتنا بھی پڑھ لیا اور امام رکوع میں چلا گیا تو امام کے ساتھ رکوع میں چلا گیا تو اس کی قنوت کا جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا.
ایک روزہ نہ رکھنے کا کتنا فدیہ ادا کرنا ہوگا؟ مریض ہیں اور فدیہ کی رقم بیٹے کو دے سکتے ہیں؟
مریض کے لیے تو فدیہ ہے بھی نہیں, فدیہ بوڑھے کے لیے, وہ بھی شیخ فانی, ایسا بوڑھا کہ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ اب ہے نہ بظاہر آئندہ طاقت آنے کی کوئی امید ہے, ایسی صورت میں ایک روزے کا ایک فدیہ اس کو دینا ہے صدقہ فطر کی مقدار میں. اور اگر سردیوں میں رکھ سکتا ہے, گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا تب بھی فدیہ نہیں دے گا, بلکہ وہ سردیوں میں قضا کر لے گا رمضان جبکہ گرمی میں. اور اگر فدیہ ادا کرنے کے بعد بھی طاقت آ جاتی ہے روزہ رکھنے کی تو یہ جو فدیہ دیا تھا وہ نفل صدقہ بن گیا اور وہ روزے قضا کرنے ہوں گے. یہ صرف بوڑھوں کے لیے, مریضوں کے لیے نہیں ہے. ہاں بیٹے کو نہیں دے سکتے فدیہ, فدیہ ان کو دے سکتے جن کو زکات دے سکتے, تو زکات نہ بیٹے کو دے سکتے نہ باپ کو دے سکتے.
رمضان رحمت کا سامان, رمضان بخشش کا اعلان.